وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تبارک و تعالی نے بات یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا رزق میرے ذمے ہے، میرا رزق ان کے ذمے نہیں. میں نے ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری فکر میں پڑے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ دینے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق پہنچانا ہر ایک کو، رزق دینا یہ اللہ کے ذمے ہے. کسی سے رزق اللہ طلب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اسی کا نام بندگی. اور جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو اللہ تعالی پورا کرے گا. اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں، وہ اسباب اختیار کیے جائیں، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہی دنیا کا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے مستغنی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ دوسروں کو کھلانے والا، دوسروں کو دینے والا ہے. تو گویا کہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بندوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کی ضروریات پوری فرماتا ہے. البتہ شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ وعدہ ہر ایک سے نہیں ہے کہ اس کو بہت اعلیٰ قسم کے محل اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور ساری سہولتیں حاصل ہوں گی، لیکن یہ وعدہ سب سے ہے کہ اللہ رزق کو سب کو پہنچائے گا. تو گویا کہ بندوں کو اس سلسلے میں ہلاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنا چاہیے. کوشش الگ چیز ہے، اور اپنے آپ کو اس میں بالکل ایسا مشغول کر دینا کہ گویا اپنے آپ کو آدمی اسی میں ہلاک کر دے، یہ ایک الگ چیز. اس کا انسان کو نہ مکلف کیا گیا اور نہ یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آدمی اس کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کر دے. اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت جتنی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے کوشش کرے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اور اس کی دسیوں بیسیوں مثالیں روزمرہ سب کے سامنے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کی محنت پر نہ جانے کتنا دے دیتا ہے، اور ایک کی محنت پر بقدر ضرورت دیتا ہے. تو یہ تقسیم تو اللہ کے یہاں ہوتی ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی طے کر دی، اس کے حصے کر دیے، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا. تو جتنا اللہ نے طے کیا اتنا ملے گا، اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا. البتہ انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ کوشش کرے، لیکن وہی بات ہے کہ کوشش کرے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اور ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی چیز نہ رہ جائے سوائے حصول دنیا کی. اب اس کو نہ نمازوں کا ہوش ہو، نہ دین کے تقاضوں کا ہوش ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف, گویا کہ اس نے وہ راستہ چھوڑ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ رکھا تھا اور دوسرے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے, یہ چیز پسندیدہ نہیں. کوشش کرے آدمی لیکن رزق دینا اللہ کا کام, رزق لینا بندے کا کام نہیں ہے, رزق دینا اللہ کا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے گا وہ لے گا, کہیں اور سے وہ نکال نہیں سکتا. جتنا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اتنا ہی ملے گا. جب یہ بات طے ہے تو ظاہر ہے پھر عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے, کوشش کرے جو کوشش وہ کر سکتا. عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. اس حدیث میں دنیا کی مثال دی گئی, مال کی مثال دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی نہایت بلیغ مثال ہے, جس سے حقیقت دنیا کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے مثال دی, فرمایا کہ یہ خضرن ہے اور حلون ہے, سبز ہے اور میٹھی ہے. آپ دیکھیے جو سبزہ ہوتا ہے یہ سبزہ چند روز کا ہوتا ہے, یہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. جب اس کا موسم آتا ہے ربیع کا تو آپ کو سبزہ ہی سبزہ آج کل ہر جگہ نظر آئے گا, لیکن جب یہ موسم ختم ہو جائے گا تو لگے گا کہ دھول دھکڑ چلنا ہے, گویا کہ یہ بہار چند دن کی. جیسے کہ سبزے کی بہار ہمیں نظر آتی ہے چند دن کی ہوتی ہے, ویسے ہی دنیا کی بہار چند دن کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ سبزہ آپ نے اپنے لیے کاٹ کر اور وہاں کھیتوں سے لا کر رکھ لیا ہے, اس کا حشر بھی آپ جانتے ہیں کتنے دن چلے گا, وہ بہت جلد وہ سڑنے لگتا ہے. اب تو اس کے لیے بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج اور کیا کیا بنائے جاتے ہیں, لیکن ایک حد تک حدود ہے اس کے, اس کے آگے نہیں چلتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سبزے کی خصوصیت, آپ دور سے دیکھیے تو بہت اچھا, اور جب بالکل آپ اندر گھس کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہ اتنا اچھا تو نہیں جتنا اچھا نظر آ رہا تھا. پارکوں میں آپ دیکھیے جہاں گھاس لگی ہوتی ہے اور تصویریں جہاں لی جاتی ہیں اور وہ آتی ہیں, لگتا ہے یہ بڑا حسین منظر, بہت خوبصورت, لیکن آپ جب اندر گھس کر دیکھیں گے تو آپ کو کہیں مٹی بھی نظر آئے گی اور کہیں کھاد بھی نظر آئے گی, ہر جگہ سبزہ تو نظر نہیں آئے گا. تو جو حسن دور سے نظر آتا ہے برتنے کے بعد وہ حسن نظر نہیں آتا. تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال سبزے سے دی ہے, تینوں حیثیتوں سے بڑی فٹ ہوتی. ایک طرف تو دنیا دور سے آپ دیکھو تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, لیکن جب آپ برتیں گے اس کے اندر گھسیں گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی نظر آ رہی ہے. جو لوگ کرسی پر ہیں, بڑے عہدوں پر ہیں, بڑے محلوں میں رہتے ہیں, ایک بیچارہ غریب جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے, لیکن جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کہاں تک اور اس کے ساتھ کس قدر دل کی بے چینی اور بے سکونی اور ایک اضطراب ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور جو حضرات بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے عہدوں تک پہنچے, ایسی دولت ان کو حاصل ہوئی, ان کے آپ اگر دل تک پہنچ سکتے ہو تو آپ پہنچ کر دیکھ لیں. وہ بڑا میک اپ کر کے آتے ہیں اور چہرے کو بہت نکھار کر آتے ہیں اور دانت نکال کر آتے ہیں, مصنوعی مسکراہٹیں ان کے چہروں پر نظر آتی ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کچھ اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن سے لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے, بہت بہت بے چینی ہے, دل کو سکون نہیں ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے سیٹ اور ساہوکار اور دولت مند اور عہدے والے, ان کو آپ دیکھیے تو ان کو کسی کل چین نہیں, راتوں کو نیند نصیب نہیں. ایک مزدور تو بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, ٹھاڑ سے آ کر سوتا ہے. ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب جا کر بستروں پر لیٹتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی, نہ جانے کیا کیا خیالات ستاتے. تو کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے, تو یہ دور کے ڈھول ہیں. آپ دور سے دنیا کو دیکھیے بڑی اچھی لگے گی, قریب جائیں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, سبزے کو آپ دور سے دیکھیے بڑا اچھا لگتا ہے, آپ قریب جائیں گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی. نمبر دو یہ کہ جیسے کہ سبزہ فوراً خراب ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, پائیدار ہی نہیں اس کو, اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ دنیا جو بھی حاصل ہوتی ہے کب تک ہے اس کا پتہ نہیں. اللہ کا نظام عجیب ہے دنیا کے بارے میں, تو الٹتی پلٹتی رہتی. آج قارون کے ہاتھ میں دنیا تھی, کل قارون کے ہاتھ میں دنیا تھی, آج اور کسی کے ہاتھ میں, آج کا قارون کوئی اور ہے, کل کا فرعون کوئی اور تھا, وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آج کا فرعون کوئی اور ہے, اور کب وہ غرق کر دیا جائے گا اور جلا دیا جائے گا, کہاں گھسا دیا جائے گا, اس کو کچھ پتہ نہیں. تو دنیا جتنی بھی حاصل ہو جائے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کب تک ہے. کوئی یہ ضمانت لے کر نہیں آیا کہ دنیا جو اس کو ملی ہے اس کے پاس وہ ہمیشہ رہے گی. اور آپ دیکھیں گے اس کے تجربے سب کو ہوں کہ بڑا مالدار, بڑا دولت مند, کل وہ سڑک پر نظر آ رہا ہے, بھیک مانگتے نظر آ رہا ہے, یہ تک لوگوں نے دیکھا, پر ایک بھیک مانگنے والا وہ محل میں بیٹھا ہوا. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو استقلال نہیں ہے, ثبات نہیں ہے, آج ہے اور کل ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال بڑی اچھی تھی, اس کو استقلال نہیں ہے, ثابت قدمی نہیں. دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مثال دی ہے وہ حلوم سے دی, میٹھی ہے. آپ کوئی میٹھی چیز استعمال کریں تو آپ اندازہ کریں گے کہ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی وہ مٹھائی حلق کے نیچے گئی اور منہ کڑوا ہوا, ساری مٹھاس ختم ہو جاتی ہے, وہ مٹھاس باقی نہیں رہتی. جب تک منہ کے اندر مٹھائی ہے تو مٹھاس, اور جہاں وہ حلق کے نیچے گئی ساری مٹھاس ختم. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ آدمی مٹھائی کھاتا ہے تو کتنی کھاتا ہے, اس کا مزہ ایک حد تک ہے. آپ مستقل مٹھائی کھائیے, 10 کلو کوئی لا کر رکھ دے کہ میاں بڑا شوق ہے تمہیں رس گلے کا, کھاؤ آج اتنا جی چاہتا. آدھا کلو کھا لے گا, اس کے بعد کہے گا بھائی اب تو جی بھر گیا, اور کھاؤ بہت پسند ہے. کتنا کھائے گا آدمی, اور زیادہ کھا لیا تو کیا نتیجہ نکلے گا, پیٹ میں درد, متلی, اور نہ جانے کیا کیا قصہ شروع ہو جائے. تو یہ دنیا کی جو دوسری مثال آپ نے حلووں سے دی ہے, بہترین مثال. دنیا کا حال یہ ہے کہ آدمی جب استعمال کر رہا ہوتا ہے اس وقت مزہ معلوم ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور جہاں پر اس سے الگ ہوا اسی وقت کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, اسی وقت کڑواہٹ محسوس ہوتی کہ وہ ہو یہ سب بیکار گیا, یہ تو تھوڑا سا مزہ تھا بس, سب ختم. نمبر دو یہ کہ جو دنیا استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں, جب زیادہ منہمک ہوتے ہیں اس میں تو سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جسم کے اندر جو لطف رکھا ہے, جو مزہ رکھا ہے, وہ ایسا مزہ ہے جو مستقل نہیں ہے, وہ مزہ گویا کہ نسبتی ہے. وہ مزہ کیسا ہے؟ وہ مزہ نسبتی ہے, آج مزہ ہے اور کل ختم. دیکھیے ایک آدمی بہت سخت دھوپ میں چل رہا ہے, آج تو ماشاءاللہ بڑی اچھی وہ ہے, ہوا ہے, بادل ہے, تصور ہی ختم ہو گئے, مگر ایک آدمی دھوپ میں چل رہا ہے, وہ جب سائے میں آئے گا اس کو ایک عجیب لطف آئے گا, وہ کلیجہ ٹھنڈا ہوا, دھوپ میں بالکل لگتا تھا سر پھٹ جائے گا. اس کے بعد کولر میں آئے گا اس کو بڑا مزہ آئے گا, وہ ہو کولر میں آ گیا میں, اور اے سی میں آئے گا تو اور مزہ آئے گا. تو یہ جو مزہ اس کو مل رہا ہے کس اعتبار سے مل رہا ہے؟ تدریج سے مل رہا, یہ بنسبت پہلے حال کے جو اب آگے حال زیادہ اچھا ہوا اس کے اعتبار سے مل رہا. لیکن جب ایک حال میں قرار ہو جاتا ہے آ کر, ایک آدمی اے سی میں رہ رہا اور اے سی کا عادی ہو گیا وہ, اب اے سی کے آگے تو بھی فی الحال کچھ ہے نہیں, اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو زیادہ مزہ نہیں آتا. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لطف نہیں آ رہا, یکساں سا حال ہے بس, وہ طبیعت اوب سی رہی ہے. اس وقت بڑا مزہ آتا تھا جب گرمی کے بعد بارش ہوتی تو لگتا تھا کہ لطف آ رہا, اب تو کچھ نہیں. تو یہ مزہ جو ہوتا ہے, اس مزے میں آدمی جب آگے بڑھتا ہے تب تو اس مزے کا احساس ہوتا ہے. جب یکساں صورت حال ہوتی ہے تو کوئی مزہ نہیں آتا. دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو آدمی 10 سال سے اے سی میں بیٹھا ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے, اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ایک عام سی بات ہے. تو دنیا کا ہر مزہ ایسا ہے کہ اس کو استقلال نہیں ہے, نسبتی ہے وہ, اور آخرت کے جو مزے ہیں وہ دائمی. یہ بہت بڑا فرق ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی سخت لو میں, دھوپ میں, بالکل بیتابی کے ساتھ آ کر اے سی میں جب آئے گا, کیا لطف آئے گا, اس کو لگے گا جنت میں آ گئے. محسوس ہوتا ہے واقعہ تھا جب آدمی بہت سخت دھوپ کے اور گرمی کے بعد اے سی میں آئے تو لگتا ہے جنت میں آ گئے. اس وقت جو اس کو مزہ آتا ہے, جنت کا مزہ ہر وقت اسی طرح ہوگا. جنت میں یہ نہیں ہوگا جب کچھ وقت گزر گیا تو آپ سوچے گا آدمی اب تو کوئی لطف نہیں آ رہا. جنت کا جو دنیا میں پہلے وقت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ جنت کا دائمی مزہ ہے. یہ بہت بڑا فرق. اور یہاں تو حال یہی ہے کہ کچھ وقت رہے گا آدمی, اس کے بعد ختم قصہ, کچھ زیادہ لطف نہیں آتا, بلکہ وہی چیز اس کے لیے ایک بعض مرتبہ مرض بن جاتی ہے, بعض مرتبہ جسم میں درد کا ذریعہ بن جاتی ہے, بعض مرتبہ بے چینی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ سب صورت حال سامنے آتی. تو یہ حلون جو فرمایا بہترین مثال ہے کہ ایک طرف تو آدمی جب تک ہے وہاں بہت اچھا, اور ذرا سا وہاں سے ہٹا تو بس وہ بے چینی دوبارہ شروع, وہ مزہ عارضی ہے. نمبر دو یہ کہ وہ مزہ نسبتی ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں. جب تک وہاں پر ہے اور مستقل اب رہنے لگا کچھ دن تو مزہ آئے گا, اور جہاں کچھ دن گزرے اب اس کے بعد وہ مزہ کے بعد سزا ہے, یعنی لطف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جسم عادی ہو گیا, جسم اللہ نے عجیب بنایا, دنیا کا جو جسم ہے یہ عجیب بنایا. یہ جسم ایسا ہے کہ جس چیز کا عادی ہو جائے وہاں پر جا کر ٹھہر جاتا ہے. آخرت کا اللہ جو جسم دیں گے وہ ایک الگ نوعیت کا جسم ہے, وہاں کی صورتحال الگ. وہاں اللہ تعالیٰ اس جسم کو وہ کیفیت لذت عطا کریں گے کہ جو یہاں آخری لذت کا ہم تصور نہیں کر سکتے, وہ لذت ہمیشہ وہاں حاصل ہوگی. یہ بہت بڑا فرق. تو فرمایا کہ دنیا تو خضرون اور حلون ہے, سرسبز ہے اور میٹھی ہے, یعنی دیکھنے میں بڑی عمدہ نظر آتی اور چکھنے میں بڑی عمدہ نظر آتی, لیکن اس کا منظر بھی بالکل وہ ہے عارضی ہے, اور اس کا مزہ بھی بالکل عارضی, فانی مزہ ہے. کیوں آدمی اس کے چکر میں پڑے؟ تو آپ نے آگے فرمایا فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی. یہ تمہید تھی جس میں گویا مزاج بنایا گیا, ذہن بنایا گیا کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے. اب اس کے بعد دنیا مل رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. آدمی اگر سخاوت نفس کے ساتھ لے, یعنی دل میں اس کے غنا ہو, دل میں توانگری ہے, دنیا مل رہی ہے پر ٹھیک ہے, بہت اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہے, جو مل گئی اللہ کی نعمت ہے. جب اللہ کی نعمت سمجھ کر, اس کا حق سمجھ کر اور حق ادا کرتے ہوئے اس کو لے گا تو اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے گا. اس تھوڑی دنیا سے اس کا اتنا کام چل جائے گا جو نہ جانے کتنی دنیا سے کتنوں کا نہیں چلتا. اور فرمایا کہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ, اور جو اشراف نفس کے ساتھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہیں دے گا. اور برکت کیا ہے اور برکت نہ ہونا کیا ہے, اس کی آگے وضاحت فرما دی کہ وَکَانَكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جو آدمی کھا رہا ہے لیکن آسودہ نہیں ہو رہا, بھوک نہیں مٹتی اس کی, کھا رہا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی, پی رہا ہے لیکن آسودگی نہیں ہوتی, گویا کہ جو مقصد تھا اس دنیا کے حصول کا وہ مقصد حاصل نہیں, وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. صرف دنیا ہی دنیا ہے دیکھنے کی, لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. میں نے پہلے ہی بات عرض کی تھی, برکت نام ہی اسی کا ہے کہ تھوڑی دولت سے, تھوڑے وسائل سے, تھوڑے اسباب سے اتنا کام ہو جائے کہ جو کام نہ جانے کتنے زیادہ سے زیادہ وسائل اور اسباب سے نہیں ہوتا, اس کا نام برکت ہے. اور میں نے مثال بھی عرض کی تھی, بہت سے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی 5,000-7,000 تنخواہیں مزے کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں 50,000-60,000 والے پریشان رہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 5,000-7,000-10,000 والے وہ ہیں جن کو جو سخاوت نفس کے ساتھ دیتے ہیں, اشراف نفس نہیں, دنیا کو مطمئن نظر نہیں بناتے, دنیا ان کے دماغ میں نہیں ہوتی, دنیا ان کے دل میں نہیں ہوتی. دنیا کو وہاں رکھیے جہاں دنیا کی جگہ ہے. دنیا کہاں رکھی جاتی ہے؟ ارے دنیا آپ تجوری میں رکھ دیجئے, دنیا اب مجبوری کبھی ہو تو بینک میں رکھ دیجئے, دنیا آپ جیب کے اندر رکھ دیجئے یا کسی دوسرے کی جیب میں ڈال دیجئے کبھی کبھی. دنیا دل میں رکھنے کی جگہ نہیں, نہ دل میں رکھنے کی جگہ ہے نہ دماغ میں رکھنے کی جگہ ہے. آپ کہیں بھی رکھ دو لے جا کر, لیکن دل کو بھی اللہ کی یاد سے لگا کے رکھو, دماغ کو بھی اللہ کی یاد سے لگا کے رکھو. 10 روپے آپ کی جیب میں ہے لیکن وہ جیب میں نہیں, آپ کے دل میں ہے. تو آپ کا جو دل تھا اس کو تو آپ نے گندا کر دیا. جب پیسے دل میں آ گئے تو اللہ کا نام کہاں سے اس میں آئے گا؟ اللہ کی ذات تو بڑی غیرت مند ہے. حدیث میں آتا ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک, میں سب سے زیادہ مستغنی, سب سے زیادہ غنی ہوں, سب سے زیادہ مجھے غیرت آتی ہے کہ کوئی شرک کرے, دوسرے کو میرے ساتھ لا کر کھڑا کرے کسی مسئلے میں بھی. تو اللہ چاہتا ہے کہ دل تو میرے لیے تھا, اس دل میں نہ جانے کا کن کن بتوں کو لا کر بٹھا لیا. اس دنیا کو بھی ہم نے بت بنا رکھا ہے. دنیا لے رہا ہے آدمی سخاوت نفس کے ساتھ لے رہا ہے, یعنی اس سے اس کا دل لگا ہوا نہیں. دنیا کو وہاں رکھتا ہے جہاں دنیا کی جگہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, برکت ہوتی ہے. اور جو اشراف نفس کے ساتھ دیتا ہے یعنی دنیا کو دل میں رکھتا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت نہیں. اور اشراف کا مطلب یہی ہے کہ دل لگ جائے, دل لگ جانے کو اشراف کہتے ہیں. اور اس کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے, کوئی آیا آپ کے دل میں بات آ گئی کہ فلاں صاحب آئے ہیں کچھ تو ہدیہ ہمیں دیں گے, یہ بات جب دل میں آ گئی تو اس کا نام اشراف, یہ بات جب دل میں آ گئی تو اس کا نام اشراف. اور جب اشراف پیدا ہو گیا تو اب وہ ہدیہ یا وہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے اب اس میں برکت اس طرح نہیں ہوگی جو برکت ہونی چاہیے. اور اگر باقاعدہ دل لگایا, ایک تو یہ خیال آ گیا اور ایک یہ باقاعدہ دل لگایا جا رہا ہے فلاں صاحب سے فلاں چیز مل جائے, بڑی اچھی چادر اوڑھے ہوئے تھے ہمیں مل جائے تو بہت اچھا, کپڑے بڑے اچھے تھے ان کے کہاں سے لائے, اگر ہمیں بھی مل جائے. اب آدمی دل لگائے ہوئے ہیں اور ذرا اشاروں کنایوں میں ایک طرح کی طلب بھی ہو رہی ہے, تو یہ تو اشراف, کھلا ہوا اشراف. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب وہ چیز ملے گی تو برکت کہاں سے ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی. اللہ والوں کے ایسے واقعات ہیں اشراف کے سلسلے کے. ایک بڑے بزرگ کا قصہ ہے, مدرس تھے, وہ پڑھاتے تھے, وہ پڑھا رہے تھے اور بچے پڑھ رہے تھے. تو زمانے میں تو زہد کی زندگی کئی وقت افاقہ تھا, تو پڑھاتے پڑھاتے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آواز میں کمزوری ہے, آواز نکلنا مشکل ہو رہی. ایک طالب علم جو امیر گھرانے کا تھا وہ بھانپ گیا کہ حضرت اس وقت حضرت کو بھوک اور کمزوری ہے. بس وہ ایک دم سے اٹھا اور گھر سے اچھے کھانے ایک طباق میں سجا کر لے کر آیا. درس کے بعد حضرت نے جب دیکھا تو فرمایا, بھائی اب اس وقت تو یہ میرے لیے درست نہیں. تو اس نے کہا, حضرت میں تو بالکل حلال کمائی گھر سے لایا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. فرمایا, وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تم گئے تھے اٹھ کر یہاں سے تو میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ تم کچھ لینے گئے ہو, اشراف پیدا ہو گیا تھا, اب میں اس کو استعمال کروں یہ میرے لیے مناسب ہے, میں لے جاؤ اس کو. حضرت آپ بھوک سے ہیں, پریشان ہیں, تھوڑا کیا حرج ہے اس میں, میں بہت اخلاص سے لایا ہوں. نہیں بھائی میرے لیے درست نہیں, تم گئے تھے تو میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ تم کچھ لینے گئے, اب تم اس کے بعد لائے تب ظاہر ہے تو اشراف کی بات ہوگی. تو کہا بہت اچھا بہت اچھا, میں لے جاتا ہوں. بس اس نے اٹھایا اور وہ دروازے کے باہر گیا اور پھر دوبارہ لے کر آ گئے کہ حضرت اب تو اشراف نہیں ہے, میں تو لے کے چلا گیا تھا آپ کے اعتبار سے, اب دوبارہ جو لایا تو آپ کے ذہن میں دور دور نہیں ہوگا میں دوبارہ لاؤں گا. کہاں بات صحیح کہتے ہیں, اب میرے لیے کوئی حرج نہیں. اور پیٹ ٹھونکی اس کی کہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا اور استعمال فرما لی. یہ بڑوں کی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے بڑے بڑے بنتے ہیں. آدمی سوچے ہم بڑا بھی بن جائیں, کام چھوٹوں والے کریں, یہ دونوں باتوں کا اجتماع کہاں ہو سکتا ہے؟ جب آدمی بڑا بنے گا تو کام بھی بڑے والوں کے کرنے پڑیں گے, وہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے, وہ طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا, احتیاط کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی تا آدمی وہاں تک پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے بتائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو آدمی اختیار کرے تو آگے بڑھتا ہے. پھر فرمایا کہ والید العلیا خیر من الید السفلی, ایک بنیادی اور اصولی بات ارشاد فرمائی کہ جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے دینے والے کا ہاتھ اس کے مقابلے میں جو ہاتھ نیچے ہے اور لینے والا. عام طور سے یہی ہوتا ہے نا, دینے والا اس طرح دیتا ہے لینے والا اس طرح لیتا. یہ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر, اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والا مدد کر رہا ہے. اگر وہ مدد اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, تو اس کا بڑا مقام. قرآن مجید میں آپ اگر دیکھیں تو نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ صدقہ اور خیرات و زکات. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے, نماز کے ساتھ زکات کا ذکر ملے گا, روزے کا ذکر بعد میں آئے گا, زکات کا ذکر پہلے آئے گا. دنیا میں جو عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں, جو اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں, ان میں صدقہ کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کے کام آنا, یہ جو عمل ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جس کا نفع ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے, یعنی دوسروں تک پہنچتا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ظاہر بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اس کی, لیکن اس کا جو نفع ہے ظاہری طور پر وہ اس کی ذات تک محدود ہے. جب کسی دوسرے کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا جو نفع ہے وہ اس کی ذات تک محدود نہیں, بلکہ اس کا نفع دوسروں کو بھی ہو رہا ہے, اور کسی اللہ کے بندے کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. پر اللہ کو یہ بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کیا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا, میں ننگا تھا, میں ضرورت مند تھا, تو میری ضرورت پوری نہیں کی. بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین, تیرے پاس کیا کمی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ میرا فنا بندہ بھوکا تھا, اگر جا کر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے کیا ملتا ہے, اللہ ملتا ہے, اللہ ملتا ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ آدمی عبادتیں, ظاہری عبادتیں وہ عبادت کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر دوسروں کے کام آئے خدمت کرے تو اس سے براہ راست گویا کہ اللہ مل جاتا ہے. اور جب وہی مل گیا تو اب کیا رہ گیا, اصل تو وہی, سارے خزانے اسی کی قدرت میں, وہ جو چاہے کرے. تو اصل جو آدمی عقل رکھنے والا, ہوش رکھنے والا ہوتا ہے, اس کی نگاہ تو اللہ پر ہوتی ہے, اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. دنیا کے جو خزانے ان خزانوں پر نہیں ہوتی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کس کے ہاتھ میں, کب اس کے ہاتھ میں. اگر وہ مل جائے اور اس کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہ سب تو ہاتھ کا میل بھی نہیں ہے, اس سے بھی گری ہوئی چیز ہے. بڑا مشہور قصہ ہے محمود غزنوی کا کہ اس کی باندی تھی, اور وہ باندی ایسی تھی بڑی عقل مند, محمود غزنوی بڑا خیال رکھتا تھا اس کا. جو پرانے خادم تھے ہوتا ہے یہ, حسد سے ہو جاتا ہے, ان کو حسد ہوا کہ تو ابھی آئی ہے اور بڑی نکچڑی ہو گئی. محمود کو اس کا احساس ہوا. ایک دفعہ محمود نے کیا کیا, دربار میں اعلان کیا کہ بھائی آج ایک خاص آئٹم ہے آپ لوگوں کے لیے. اور اس نے کیا کیا کہ پرچوں پر مختلف جائیدادیں لکھی, اور کچھ سامان اچھا اچھا دربار میں رکھوا دیا اور پرچے بکھیر دیے, اور اعلان کیا کہ آج جو جس پرچے کو لے لے گا, جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا, وہ چیز اس کی ہو جائے گی. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بڑی ماشاءاللہ داد دہیش ہو رہی. اب لوگ دوڑے اور اچھی سے اچھی چیز جس کے نظر میں آئی ہاتھ رکھ دیا. اس نے باندھی کھڑی تھی, اس نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. تو محمود نے کہا کیا بات ہے, تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تو باندھی کہنے لگی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. محمود نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ اجازت عام ہے نا, کسی بھی چیز سے میں ہاتھ رکھ سکتی ہوں؟ محمود نے کہا ہاں ہاں, جس چیز پہ چاہو ہاتھ رکھ. بس وہ آ کر اس نے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ کہنے لگی کہ جب یہ ہمارا ہے تو سب ہمارا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ سب ٹھیک رہے ہیں, معمولی پرزے ہیں, اس کے آگے تو کچھ نہیں. ان پرزوں کے اندر قیمت کہاں سے آئی, اگر آپ ہمارے تو سب ہمارا. محمود نے کہا کہ یہ ہے اس کی عقل مندی, یہ اس کی عقل مندی ہے. وہ جو شعر ہے کہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے, گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے, نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. جب ان کا معاملہ درست ہو گیا اب کیا رہ گیا, سب تو انہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اصل ہے کہ دنیا سے تعلق اس حد تک جتنا اللہ کا حکم ہے, اس سے استفادہ اس حد تک جتنا اللہ کا حکم ہے, اس کو مقصود نہ بنایا جائے. تو فرمایا کہ الید العلیا خیر من الذی سو, دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ایسے دینے والا جو ہے گویا کہ اپنے دل کو مال سے خالی کر رہا ہے اور اللہ سے تعلق کو بڑھا رہا ہے, تو وہ ہاتھ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو لینے والا ہو. اس میں کوئی حرج نہیں, اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے, پریشان حال ہے اور اس کی مدد کی جا رہی ہے, تو یہ مطلب نہیں کہ وہ کم درجے کا ہے, بلکہ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ مقام کے اعتبار سے جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہزار درجے بلند ہوتا ہے, ہزار درجے بلند ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن فی نفسی ہی یہ عمل جو دینے والا ہے, یہ عمل بہرحال بہتر ہے لینے والے کے عمل سے, لینے والے کے عمل سے یہ عمل بہرحال بہتر ہے. تو یہ سبق دیا گیا اس میں کہ آدمی اس کا خیال رکھے کہ دوسروں ضرورت مندوں کو دیکھے, ان کا جائزہ لے, ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے کہ یہ چیز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور بلندی کا ذریعہ ہے. اسی لیے یہ بات جس میں کہی گئی الید العلیا خیر من الید السفلا, تو جو حضرات بزرگوں کو تحائف دیتے ہیں, ہدایات دیتے ہیں, ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ یوں نہیں دیتے بلکہ یوں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر سے اٹھا لیں, اور یہ ظاہری طور پر بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ید علیا کون سا ہے, دینے والا ہاتھ ید علیا ہے, لیکن ظاہری شکل ایسی بناتے ہیں جو حضرات با ادب ہوتے ہیں, بزرگوں کو دیتے ہیں, تو وہ یوں نہیں دیتے بلکہ یوں خدمت پہ پیش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی کہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے بھی ید علیا انہی لوگوں کا رہے جو حقیقت میں بلندی رکھتے ہیں اللہ کے ہاں. تو ایک ادب کی بات ہے, باقی ظاہر ہے جو دے رہا ہے, مگر شرط وہی کہ دینے والا اللہ کی رضا کے لیے دے. اگر اس میں اپنا نفس شامل ہے, اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہمارا کچھ ہمیں قرب حاصل ہو جائے, تو یا رشوت دے رہا, یا اس لیے دے رہا ہے کہ ہمارا نام ہو, غریبوں کو اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ہمارے دست نگر ہو جائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں احسان جتاتے ہیں دینے کے بعد, ارے ہم نے اس کی اتنی ہم نے خدمت کی, ہم نے اتنا اس کا ساتھ دیا, ہر موقع پر ہم کام آئے, لیکن بڑا نالائق ہے, ایک موقع آیا لیکن وہ الگ ہو گیا. بھائی تم نے جو خدمت کی, تم کام آئے, کس کے لیے کام آئے؟ اپنے نفس کے لیے کام آئے, اپنی ضرورت کے لیے کام آئے, یا اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تم نے وہ سب کچھ کیا تاکہ اللہ راضی ہو؟ ابھی فیصلہ تمہارا, فیصلہ کر لو. تو یہ بھی ضروری ہے, ید علیا جب ہے کہ حقیقت میں دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو, اور اگر دل کے اندر مال بیٹھا ہوا ہے, دے رہا ہے, بالکل دینے میں بھی اس کا دم گھٹا جا رہا ہے, کسی طرح بس دے رہا ہے, اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اس کو عزت مل جائے, اس کا کام بن جائے, تو ظاہر ہے کہ پھر ید علیا کہلانے ہی کا مستحق نہیں. تو اس چیز کا بھی اس میں خیال رکھنا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.